السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج انشاء اللہ تعالی ہم نئی سورہ کریں گے، سورۃ الصافات. یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس کا یہ نام اس کے شروع میں والصافات جو آتا ہے، صفیں باندھنے والیاں، اس سے ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے، اور مصحف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 37 نمبر ہے. یہ سورہ لقمان کے بعد سے پہلے نازل ہوا، اور سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی. اس میں بھی وہی مضامین ہیں جو سورہ یاسین میں تھے. پانچ رکوعات پہ مشتمل سورت ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہیں. اور اس سورت کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اس کی حمد، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جنات اور شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں تاکہ وہ کاہنوں کو آ کے بتا سکیں، اور فرشتے ان کے اوپر آگ کے گولے برساتے ہیں شہاب ثاقب کی صورت میں. پھر اسی طرح جو کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بہت بعید سمجھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی مذمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ دن جلدی آنے والا ہے جب یہ کافر اپنا انجام دیکھ لیں گے. آپ اسی صورت میں پچھلی امتوں کے احوال کا بھی ذکر دیکھیں گے جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہم السلام، ان کا ذکر آپ دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں کیا گیا، ان کی بت شکنی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی یہاں پہ ہے. اسی طرح یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی بھی تفصیل ہے. اور اس سورت کے اینڈ میں سورت کے شروع کی طرح فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ کہ یہ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم صف باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اس سورت کے بارے میں ایک روایت دلائل النبوہ میں بھی ہیں، جس میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موت کے سرداروں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو صرف محمد بن عبداللہ ہوں. انہوں نے کہا، ہم آپ کو آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکاریں گے. آپ نے فرمایا، لیکن میرا نام اللہ نے رکھا ہے اور میں ابو القاسم ہوں. انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم آپ کو آزمانے کے لیے ایک عبارت ہم نے چھپائی بھی ہے، بتائیں وہ عبارت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو کاہن لوگ کرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ہوں گے. تو میں تو یعنی یہ میں کاہن تھوڑی ہوں. انہوں نے کہا، پھر ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا، یہ کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی. تو انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دے کر بھیجا اور مجھ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کے سامنے سے باطل نہ آ سکتا، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا، یا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، اور وہ میزان میں بہت بڑے پہاڑ سے بھی بھاری ہے، اندھیری رات میں ستارے کے نور کی طرح ہیں. انہوں نے کہا، آپ ہمیں کتاب میں سے کچھ سنائیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والصافات اس صفحہ سے لے کر اور رب المشارق تک تلاوت فرمائی، یعنی آیت 1 سے 5 تک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک پہ آنسو بہ رہے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیا آپ اس ذات سے خوف زدہ ہیں جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی سے خوف زدہ ہوں, اس نے مجھے صراط مستقیم پہ بھیجا ہے جو تلوار کی دھار کی طرح ہے, اگر میں اس سے ذرا بھی بھٹک جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا. پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86-87 پڑھی, جس میں یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس ساری وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے, پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا ماں سوا آپ کے رب کی رحمت کے. اللہ اکبر. تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا اس سورہ کا. دیکھتے ہیں اس سورت کی آیت نمبر 1-74 تک. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ آیات ہیں, حالانکہ یہ صرف دو رکوعات ہیں, اس لیے کیونکہ آیات بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں آپ دیکھیں گے, تو اسے اس لیے گھبرانا نہیں کہ اتنی زیادہ آیتیں کیسے کریں گے. تو چونکہ بہت مختصر ہیں تو دو رکوعات آپ سمجھ لیں. اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 1-74 تک, سورہ صافات. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں, تین قسمیں, تین آیتوں میں تین قسمیں ہیں, اور یہ قسمیں کس کی ہیں؟ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, قسم ہے صفیں باندھنے والیوں کی. جیسے کہ فرشتوں کے لیے ہمیشہ مؤنث آتا ہے نا, تو یہاں پہ بھی صافات کہا گیا, صفًّا جو صف در صف ان کی تاکید کے لیے یہ آیا نا, یعنی ذہن میں لے کر آئیں کہ صفوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں. صف کہتے ہیں سیدھی لائن کو, سیدھی لائن میں کھڑے ہونے کو. اور صف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پر پھیلانا, کھولنا, جیسے کہ بالکل ریڈی ہوں کوئی اڑنے کے لیے, ایکٹیو ہونے کی علامت ہے نا. تو دیکھیں اس طرح سے کون کون سی صورتیں شروع ہوئی ہیں اور بھی قرآن میں, سورہ زاریات کے, سورہ زاریات, پھر سورہ نازعات, پھر مرسلات, پھر عادیات, وہ بھی سب اسی انداز میں شروع ہوئی ہیں نا. تو یہ بھی ایک قرآن کریم کا انداز ہے کہ اس طرح سے قسمیں کھائی جاتی ہیں. اور قسمیں کس لیے کھائی جاتی ہیں؟ کہ ان چیزوں کو گواہ بنا کے بات کہی جاتی ہے, گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے. ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی مرضی قسم کھائے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئیں, اور کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی. اصل میں مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے, جب وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ تو رسائی نہیں رکھ سکتے, تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہی بیٹیوں کی بت بنا کے اور انہی کے آگے چڑھاوے چڑھائیں گے, انہی کی عبادت کریں گے, انہی سے منتیں مانگیں گے, انہی کو پوجیں گے, تو یہ خوش ہوں گی. تو لاڈلی بیٹیاں جب باپ سے کچھ فرمائش کریں گی, استغفر اللہ, تو باپ ان کی فرمائش کو جو ہے رد نہیں کر سکے گا, لہٰذا وہ پھر ہمیں بھی معاف کر دے گا اور ہمیں اپنے سے قریب کر دے گا اور ہماری حاجتیں پوری کر دے گا. تو یہ ان کا ایک عقیدہ تھا. یہاں پہ اس چیز کو اصل میں بتا دیا گیا کہ تو فرشتے تو اللہ کے نوکر ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور صف باندھ کے, آپ نے فرشتوں کی تو صفیں نہیں دیکھی, انسانوں کی صفیں دیکھی نا, صف میں آپ کو کیا چیز ہے جو نمایاں نظر آتی ہے؟ بڑی فرما برداری سی, جیسے کوئی ہاتھ باندھ کے جڑ کے ایسے کر کے کھڑا ہوا ہے, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ فرما برداری, ایک عاجزی. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی عاجز بندے ہیں, بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں. تو میں نے آپ کو دو معنی بتائے کہ صف کا ایک معنی ہے کہ لائن در لائن کھڑے ہوئے, اور دوسرا معنی کیا ہے کہ پر پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب ایسے ہے کہ جیسے بالکل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو ہم اسی وقت اس حکم کو پورا کریں. یہ بھی ان کا ایک صف باندھنے کا میں شامل ہے بات. تو فرشتے صفیں کس طرح کیوں باندھتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ فرشتوں کی صفیں بڑی ہی ڈسپلنڈ ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، فرشتے کیسے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ یعنی کس طرح کا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی ابتدائی صفوں کو جو شروع کی ہوتی ہیں ان کو پہلے پورا کرتے ہیں اور صف میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ بیچ میں کہیں دور دور کھڑے ہوئے ہیں، کہیں بیچ میں گیپس ہیں، پھر کہیں اگلی صف پوری ہوئی نہیں ہوئی، پیچھے صف شروع ہو گئی. آپ اپنی صفوں سے اندازہ لگا لیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے ہماری صفیں ہوتی، اس طرح کی فرشتوں کی صفیں نہیں ہوتی، مل کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ تھوڑا بہت اس کا جو اگر ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو وہ آپ کو جب کبھی آپ حرم میں دیکھتے ہیں تراویح وغیرہ، کوئی نماز وغیرہ ہوتے ہوئے، تو دور سے وہ جب کیمرہ لے کر جاتے ہیں تو کتنی خوبصورت صفیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں. تو سوائے وہاں کے میرا نہیں خیال کہیں اور ہم اچھی طریقے سے صف بناتے ہیں. ایون مسجدوں میں بھی وہ کہتے رہ جاتے ہیں لیکن صف نہیں بناتے. حالانکہ قرآن کریم میں ایک سورہ صافات ہے، ایک سورہ صف بھی ہے. اس سے آپ کو صف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں صف کی کتنی اہمیت ہے. اور پانچ دفعہ نماز پڑھنی ہوتی، پانچ دفعہ صفیں بنانی ہوتی، پھر بھی ہمیں صف بنانی نہیں آئی. گیپس نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ قدم سب سے زیادہ پسند ہے جو قدم اٹھایا جاتا ہے صف کو مکمل کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ کو چل کے بھی اگلی صف میں جا کے وہاں پہ گیپ کو پر کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کو وہ قدم سب سے زیادہ پسند ہے. فرشتے بھی اتنی خوبصورت صفیں بناتے ہیں، اور اندازہ کریں کہ یہ تو انسان تو بہت تھوڑے سے ہیں، فرشتوں کی تعداد کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی تعداد ہے. اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہیپ ہیزرڈ نہیں کھڑے ہوتے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے، جیسے ایک ہجوم. ہم مسلمان تو سب سے زیادہ ان کو نا صف کا پتہ ہونا چاہیے لائن بنانے کا. ہم جب ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں تو ہم صف بنانی، لائن بنانی سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب اپنے ملکوں میں بیک ہوم جاتے ہیں یا وہاں کا ویسے حال دیکھ لیں، اتنا بے ہنگم ہجوم ہر جگہ، ہر جگہ، چاہے آپ ٹریفک میں دیکھ لیں، اس میں بھی لائنیں سیدھی نہیں ہیں، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی سائڈ سے آ کے ادھر کو بیچ میں سر دے رہا ہے، کوئی کہیں سے الٹا ہو کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یعنی آپ ٹریفک میں بھی دیکھ لیں، بے ہنگم ٹریفک، اس میں بھی لائنس نہیں ہیں. آپ کسی دفتر میں، کسی دکان پہ، کسی جگہ پہ، کاؤنٹر پہ دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ سبھی پیسے لے کے آگے کاؤنٹر پہ پہنچ جائیں گے. آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ دو تین لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ ہی سب پیسے لے کے، تو کہیں گے کہ ہمیں پہلے فارغ کر دیں. صف کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جن لوگوں کے قرآن میں صف کے اوپر اتنی زور دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو آج تک صف ہی بنانی نہیں آئی، لائنز ہی بنانی نہیں آتی. اور تو اور مسجدوں تک میں لائن نہیں بنانی آتی، چاہے جتنا بھی کہہ دیں کہ گیپس کو پر کریں، لیکن اتنا ہی اس چیز کو اپنے لیے وہ پتہ نہیں بے عزتی سمجھتے ہیں یا کسی کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے صف کو دیکھ کے کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ ڈسپلن. یعنی پہلے تو پتہ چلتا ہے ڈسپلن کتنا ہے، یہ لوگ منظم ہیں، یہ لوگوں کے اندر ڈسپلن ہے. آپ دیکھیں ایک گھر میں بھی اگر ڈسپلن نہیں ہے نا، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں رکھے ہوئے، تو اس گھر کا کیا حال ہو جائے گا؟ کوئی کسی ٹائم پہ کھا رہا ہے، کوئی کسی ٹائم پہ باہر جا رہا ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی جلدی آ رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، بالکل جہاں پہ ڈسپلن نہیں ہے وہ، چاہے گھر ہے، چاہے ملک ہے، چاہے کوئی جگہ پہ بھی آپ ڈسپلن نہیں دیکھتے تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ چاہے کوئی ادارہ ہو، اس میں اگر ڈسپلن نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی مرضی کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی مرضی کرنے دو، جی پی ایلز اپنی مرضی کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی مرضیوں سے کام کر رہے ہیں، تو کیا حال ہوتا ہے پھر؟ اسی طرح سے صف نا آرگنائزڈ ہونے کا بتاتی کہ منظم ہے، ایک ترتیب ہے. اور کوئی بھی چیز ترتیب کے ساتھ ہونا تو تبھی اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. چاہے آپ وہ گھر کی چیزیں ہی لے لیں، وہ بھی ترتیب سے رکھی ہوں گی نا تو خوبصورت لگیں گی. آپ سڑک پہ دیکھ لیں، ترتیب سے گاڑیاں کھڑی ہوں گی، اچھی لگیں گی. پارکنگ میں دیکھ لیں، ترتیب سے گاڑیاں لگائی ہوں گی، اچھی لگیں گی. بے ترتیبی سارے، کوئی کہیں پہ کھڑا کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ کھڑا ہو رہا ہے، کوئی چیزیں کہاں پھینک رہا ہے گھر میں، کوئی کہاں پھینک رہا ہے، ترتیب نہیں ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اسی طرح صف اتحاد کی بھی علامت ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے یہ سارے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں صفوں کے اندر, اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے نا سورہ صف میں. تو صف باندھ کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے ان کے دل ملے ہوئے ہیں. ہم کیوں نہیں مسجدوں کے اندر صفیں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل واقعی پھٹے ہوئے ہیں. جب آپ صف نہیں صحیح کرتے ہیں تو آپ کے دل بھی پھٹ جاتے ہیں, شیطان بیچ میں آ جاتا ہے جب صفوں میں گیپس ہوتے ہیں. تو واقعی پھر دلوں میں بھی دیکھیں شیطان کیسے اس کیسے ایک دوسرے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے کہ دل پھٹے میں کسی کو قریب کرنا بھی چاہیں تو وہ ایسے دور ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے پتہ نہیں میری کوئی بے عزتی کر دی ہے. اس کو قریب لانا بھی چاہیں تو آپ کسی کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں تو وہ تھوڑے ادھر کنارے کو ہو جاتا ہے جیسے کوئی اچھوت آ گیا, کیونکہ ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں نا. تو یہ بھی ایک علامت ہے اتحاد کی اور آپس میں محبت کی. دیکھیں آپ کسی کے ساتھ کب جڑ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی محبت ہو. کس کے ساتھ آپ جڑ کے کھڑے ہونا چاہیے؟ جس کے لیے محبت ہوتی ہے. اور جس کے آپ پرواہ نہ کریں اور آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو آپ کہتے ہیں دور ہی رہو اس سے. تو صف جو ہے آپ کی محبت کی بھی علامت ہے اور مومنوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں, کٹے پھٹے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے ہمیں کہ سبحان اللہ جو فرشتے ہیں وہ ایسی صف بناتے ہیں, تو مومنوں کی بھی صفیں ایسی ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اور پھر بھی ہم اس چیز سے کتراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کرتے تھے. سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صفیں ہماری سیدھی کرتے جیسے تیروں کو سیدھا رکھا جاتا ہے, حتیٰ کہ آپ کے خیال میں ہم نے اس کو سمجھ لیا. یعنی جب ہمیں پوری طرح اس یہ ٹرین ہو گئے نا, پھر نہیں آپ کرتے تھے. یعنی پہلے شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح ٹرین کیا. پھر ایک دن آپ باہر نکلے اور تکبیر پڑھنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. دیکھیں صف صرف یہ نہیں کہ جڑ کے کھڑے ہوں, سینہ بھی کسی کا باہر کوئی, یعنی پیچھے کوئی آگے, اس طرح بھی نہ ہو. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تم اپنی صفوں کو ہموار رکھو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو الٹا کر دے گا, یعنی مسخ کر دے گا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے لیکن کسی کو پرواہ ہے اس کی؟ سب عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے مسجد جانے کا لیکن صف بنانی آتی نہیں, تو کیا فائدہ پھر جانے کا مسجد؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہی نہیں ہونا تو جماعت میں نماز پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ گھر میں ہی پڑھ لیں پھر آپ لوگ. وہاں جانا بھی ہے لیکن ہم نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہونا. اور تو اور کئی لوگوں کو دیکھا صف کہیں بنی ہوئی ہے وہ پیچھے جا کے اپنے اکیلے ہی اپنی ایک پتہ نہیں جماعت نکال کے کھڑے میں, یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ پیچھے کھڑے میں جا کے کسی تیسری چوتھی لائن میں جا کے اکیلے ہی. تو صفوں کو ایک تو سب سے پہلی بات کہ مکمل ہونا چاہیے, یعنی وہ اس کے اندر گیپس نہ ہو, وہ متصل ہو, جڑی ہوئی ہو, کندھے سے کندھا, پیر سے پیر. دوسری بات یہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو, یعنی کسی کا سینہ آگے نکلا کسی کا سینہ. میں نے صرف ایک جگہ دیکھا تھا, میں ایک دفعہ ایک جگہ ایک مدرسے میں وزٹ کرنے کے لیے گئی تھی پاکستان میں, تو سبحان اللہ میں نے وہاں پہ اتنا اچھا یہ دیکھا, اور اللہ کرے کہ ہم کبھی ایسا کر سکیں کہ جب نماز پڑھنے لگی وہ سب جماعت کے ساتھ تو سب سے پہلے ایک نے کھڑے ہو کے سب کی صف صحیح کرائی اور وہ سائڈ سے دیکھتی تھی کوئی آگے تو نہیں نکلا ہوا. جب سب سیدھے ہو گئے پھر انہوں نے نماز شروع کی. اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر, دوسرے لوگوں پر تین وجوہات کی بنا پہ فضیلت حاصل ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں, یعنی اس طرح فرشتے صف بناتے ہیں, تو اس وجہ سے تو ہمیں فضیلت ملی ہوئی ہے. ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی ہے. اور ہمارے لیے تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا اور تمام روئے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے تیمم بنا دیا, یعنی پانی کی جگہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. تو صف بنانا اس امت کا ایک طریقہ ہے, پچھلی امتوں کا نہیں تھا. فرشتے بھی صف بناتے ہیں اور قیامت کے دن بھی فرشتے صف در صف آئیں گے. وجہ رب قبل ملک صفن صفا. تو اور انسان دیکھے کتنی اس دن مخلوق ہوگی, کتنے لوگ ہوں گے, لیکن اس دن سب کو صف بنانی آ جائے گی. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوں گے. اور جنت والوں کی بھی صفیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہیں اور جبکہ ان میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. سبحان اللہ. تو اس لیے صف بنانے کو سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. کم از کم اپنے ہم خیال لوگ جو قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے والے ہیں ان کو تو آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی بڑی فضیلت بتائی, فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف میں آنے والوں کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یعنی مردوں کے لیے جو پہلی صف میں ہونا بہت بڑی بات ہے, اور جو صفوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو پیچھے کر دیتا, یعنی جہنم میں بھی نچلے درجے پہ کر دیتا. اللہ اکبر. تو صف اتنی ضروری ہے, صف اتنی بڑی ہماری دین کا کے شعار میں سے ہے. ہمارے دین کی پہچان ہے کہ یہ صفوں میں نمازیں پڑھتے ہیں, ہجوم میں نہیں کھڑے ہوتے. ایسے بھی کھڑے ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے بے شمار اس کے فرشتے سب صفیں باندھ باندھ کے ہی کھڑے ہوتے ہیں, ایسے نہیں کھڑے ہوتے. امیجن کریں کہ صفیں بندھے ہوئے فرشتے کیسے لگتے ہوں گے, کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ ایک صف بنا کے ایک ڈسپلن میں کھڑے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں بھی ڈسپلن ہے, آرگنائزڈ ہے ہر کوئی, آپس کے اندر وہ جڑے ہوئے ہیں. وہ نہیں کہ ایک فرشتہ ادھر منہ کیے ہوئے, دوسرا دوسری طرف منہ کیے ہوئے اور ہم نے نہیں اس سے بات کرنی. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بڑا ایک میسج دیتی ہے جو صف ہوتی ہے. تو غیر مسلم قوموں نے ہمارے اس چیز کو لے لیا اور ہم نے چھوڑ لیا. تو کس لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, نمازیں بھی تسبیح بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں صفوں میں. نمبر ٹو کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لینے کے لیے بھی جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہجوم کی صورت میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں آسمانوں پہ کیسے صفیں بنی ہوں گی. فزاجرات زجرا, اور زجر میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے زور کا ڈانٹنا روبدار آواز کے ساتھ, زوردار آواز کے ساتھ جھڑکنا جس کو کہتے ہیں. تو فرشتوں کی ڈانٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ڈانٹنے والے جب سخت ڈانٹنا. تو یہ فرشتے کب ڈانٹتے ہیں, وہ کیا وجہ ہوتی ہے ان کی ڈانٹنے کی؟ دیکھیں, ایک تو کافروں کو تو ڈانٹتے ہی ہیں, جب ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں نا تو ان ڈانٹ کے ان کی روح قبض کرتے ہیں. اور صرف ڈانٹتے نہیں ہیں بلکہ مارتے بھی ہیں. قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے. پدری ببو جو ہوں وہ دوبارہ ہوں وضوق و عذاب الحریق کہتے ہیں ان کو. تو وہ ان کو ڈانٹتے مارتے ہیں اور چہروں پہ اور پیٹھوں پہ, اور تب ان کی روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں چکھنا چکو اب عذاب. تو اسی طرح فرشتے جو بادلوں پہ مقرر ہیں وہ ان کو ہانک کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا, تو ڈانٹ کے لے کر جاتے ہیں. جیسے چرواہا بکریوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے ڈنڈے سے کے ساتھ ایسے ایسے مار مار کے ایک طرف کرتا ہے نا, اس طرح سے اسی طرح جو بجلی کی جو کڑک ہے وہ بھی فرشتوں کی ڈانٹ ہے. کیونکہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, اے ابو القاسم, رعد بادلوں کی گرج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. آپ کو پتہ نا سورہ رعد بھی ہے قرآن میں. اس فرشتے کے ذمے بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے ہاتھ میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق بادلوں کو ہانکتا ہے. تو وہ بولے, یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس کی ڈانٹ ہے جو وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے حکم کے مطابق چلیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے ڈانٹ ڈانٹ کے لے کر جاتے ہیں. اور اسی طرح جو گناہ گار ہوتے ہیں اس کی موت کے وقت بھی, اب وہ پتہ ہے فرشتے جو آ کے کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے نا کہ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہوتا ہے تو اس کی جان نکالی جائے تو کہتے ہیں, نکل ہے خبیص روح خبیص جسم میں سے, نکل چل عذاب کی طرف چل, کھولتے ہوئے پانی کی طرف چل. تو اتنی ڈانٹ ڈانٹ کے اس کی روح نکالتے ہیں, اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی. اور پھر یہ زجرا تو واحدہ بھی جو ہے وہ بھی تو ایک زجرا ہے نا, ایک ڈانٹ ہے, ایک زور کی چیخ ہے یا سور ہے تو وہ بھی ایک آواز ہے سخت. اچھا اب اسی طرح اپنی سواریوں کو بھی ڈانٹ کے لے کے جاتے ہیں, ڈانٹ ڈانٹ کے ہانکتے ہیں لے کے جاتے ہیں فرشتے, ان کی بھی سواریاں ہوتی ہیں. پھر اس طرح ہی جتنے بھی آپ یہ دیکھیں جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے ان کو بھی وہ ڈانٹ کے پھٹکار کے لے کر جائیں گے. تو ایسے فرشتے ہیں جو مطلب اس طرح سے لوگوں کو یا انسانوں کی روحوں کو یا وہاں پہ جہنمیوں کو یا بادلوں کو یا سواریوں کو اس طرح سے ڈانٹ کے لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. فالتاليات ذکرا, اور پھر تلاوت کرنے والیاں, یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اس کا مطلب فرشتے بھی ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں بھی ذکر کہا گیا, قرآن کو ذکر کہا گیا, ٹھیک ہے. تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والیاں. دیکھیے نا, سب سے اللہ تعالیٰ کا افضل ذکر ہے قرآن کریم, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے سب سے زیادہ انسان کو. دیکھ قرآن دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آتا ہے نا, جو قرآن پڑھ کے بھی اللہ ہی یاد آتا ہے. تو یہ فرشتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. اس کا مطلب ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا مقدس کام ہے کہ فرشتے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تالیات جمع ہے, اور تالیہ اس کا واحد ہے, اور تلاوت کرنے والی, یہ نام بھی بڑا پیارا ہے. اگر کوئی اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہے تالیہ, تلاوت کرنے والی, تو اس میں یعنی تلاوت قرآن پاک کا ہمیں ایک ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی ہم بھی تلاوت کریں. اور فرشتوں کے اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جائیں جو وہ فرشتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں کرام برارا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں نا, بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی. تو ہم کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور باندھیں کہ ہم روزانہ اتنی تلاوت کیا کریں. اور ابن مسعود فرماتے ہیں جس میں تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے, عالم کی صحبت, قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنا. تو یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی ایمان سے بھر دے گا. اور اب ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے, اس میں غور و فکر کرنا ہے, اس کو خوب سمجھ کے پڑھنا ہے, تدبر کرنا ہے. تو صرف تلاوت ایسے نہیں کہ بس پڑھتے جائیں, بلکہ جیسے اب ہم قرآن پاک کو پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ اس میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں, اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. وہ پتہ ہے ایسی مجلسیں جو ہوتی ہیں ان مجلسوں کو تو فرشتے گھیر لیتے ہیں, ان مجلسوں میں فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, یہاں تک کہ آسمان دنیا تک خلا بھر جاتا ہے, اتنی کثرت سے فرشتے آ جاتے ہیں جب لوگ ایسے ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, غور و فکر اس کے اوپر کر رہے ہیں. اتنی یعنی یہ مبارک مجلسیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ایسی مجلس کا حصہ بن رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے جاری رکھنا ہمیشہ, یہ ہم سے کہیں دور نہ ہو کہ ہم اس کو چھوڑ جائیں. بہت سے پڑھنے والے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا, پہلے پڑھتے ہوتے تھے اب مصروفیت ہو گئی اب نہیں پڑھا جاتا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو تلاوت کرتے رہیں. اور امام ابراہیم مقدی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں, اس کو وصیت کر کے, کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے رہنا, اس کو کبھی نہ چھوڑنا, پھر جو تم طلب کرنا چاہو گے نا وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنی تم تلاوت کرو گے. یعنی جتنی زیادہ تلاوت کرو گے اتنا ہی جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اتنی آسانی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ بے شک قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. ساتھیوں کی فرمایا, ساتھی بنائیں گے تو سفارش کرے گا نا, اگر اس کو اپنا ساتھی ہی نہ بنایا تو کیسے سفارش ہوگی. تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے, کوئی دن زندگی کا ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرے, چاہے وہ ایک پیج ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آدھا پیج ہی کیوں نہ ہو, لیکن ایک وقت ایسا ضرور ہو جس میں ہم قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. تو فرشتے آپ دیکھیں تلاوت کرتے تھے, دیکھیں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رمضان المبارک میں دور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے, وہ آپ کو سناتے تھے, تو تلاوت ہوتی تھی نا, اس کا فرشتے کرتے ہیں تلاوت. پھر اسی طرح تحلیات ذکر یعنی آپ تلاوت کرتے ہیں, ذکر کی اللہ کی یاد دہانی کراتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو یعنی دلوں میں بھی کوئی نیکی کی بات ڈالتے ہیں, اللہ کا ذکر ڈال دیتے ہیں. جو لوگ بھول گئے ہوں اللہ کے راستے سے, ادھر ادھر ہو رہے ہوں, تو ان کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں. سورہ مرسلات میں نا فالملقیات ذکرا عذراً او نذرا, دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتے ہیں, عذر کے لیے یا ڈراوے کے لیے, جو ایسے بھی کرتے ہیں وہ فرشتے. اسی لیے آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے میرے ذہن کے اندر یہ آئیڈیا آ گیا, تو یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کراتا ہے, فرشتے ڈالتے رہتے ہیں آئیڈیاز نیکی کے. اس لیے یہ بھی ایک ان کی یعنی ڈیوٹی ہے, یہ ان کے کاموں میں سے. اور اس سے آپ کو کیا پتہ چلا, ان تین باتوں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ہیں, یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عاجزی کرنے والے, بہت ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کرنے والے, بہت زیادہ اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والے, بہت زیادہ ڈسپلن کے ساتھ اس کے احکامات کو لینے کے لیے حاضر باش تیار کھڑے ہونے والے صفوں میں. تو یہ کام جو کرنے والے ہیں وہ کیا خدا ہو سکتے ہیں, یا وہ خدا کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ اللہ کے شریک نہیں, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری کی حالت میں کھڑے ہوئے, اس کے غلام ہیں, اس کے نوکر ہیں, اس کے حکموں کے منتظر ہیں. یفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے, ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. جتنے فرشتے, اور کتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ فرشتہ کوئی اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے نہ کھڑا ہو, اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اتنے بے شمار بے پناہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہمیں, اور سب کے سب فرما بردار ہیں, سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور ان کو اللہ کی تسبیح کرنا, اس کی یاد کرنا, اس کو اس کے حکموں کی تعمیل کرنا, یہ سب تھکاتا نہیں ہے. وہ ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی لگے ہوئے, ساتھ ساتھ اس کے حکموں کو بجا لانے میں بھی لگے ہوئے. جیسے اب وہ جو موت کے فرشتے ہیں, بادلوں کو ہانکنے والے ہیں, بارش کو اتارنے والے ہیں, یا اور پہاڑوں کے فرشتے ہیں, یا اور فرشتے جتنے بھی ہیں رزق لانے والے ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں, وہ سارے فرشتے جو ہیں ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس کے حکموں کو بھی مان رہے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ بھئی ایک کام شروع کیا تو دوسرا چھوڑ دیا, دوسرا شروع کیا تو تیسرا چھوڑ دیا. اب ہم سے نہیں ہوتا, سارے نہیں ہوتے کام, عبادت بھی کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں. کوئی لوگ ہمارے ہاں سوشل ورک میں پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, دیکھو ہم اور اتنے اچھے اچھے جو کام کر رہے ہیں, اب قرآن پاک سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, دیکھو میں کتنی لوگوں کی خدمت جو کر رہی ہوں. اچھا جو اس طرف آ جائیں گے وہ کہیں گے اب دنیا جائے جہاں مرضی, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو بس بیٹھے ہوئے ایک طرف اللہ اللہ کر رہے ہیں, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, دنیا میں بربریت ہو رہی ہے, مجال ہے کہ کوئی آواز اٹھا دیں, کوئی بول دیں, کچھ کہہ دیں. نہیں نہیں جی, ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں. دونوں ہی چیزیں صحیح نہیں ہیں. دیکھیں آپ دیکھ لیں, آپ فرشتوں کی بات سے آپ دیکھ لیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں, فزاجرات زجرہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، کام بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صفحے بھی بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں کو لینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو ان کے کو ایک چیز دوسرے کو چھوڑ نہیں دیتی کہ بھئی یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہولسم زندگی گزارے، ایسے نہیں کہ تسبیح لے کے ایک طرف بیٹھ گئے تو اب ظلم جو بھی ہوتا رہے ہمیں کچھ پرواہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو. اور نہ یہ ہو کہ بس ہم وہ جو ہم اتنی ظلم کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں، میں اتنی ایکٹیوسٹ ہوں تو میں تو بس اب نہیں مجھے پرواہ، نہ کوئی حجاب لینے کی مجھے ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی مجھے کوئی ہوش ہے، کیونکہ میں خدمت خلق جو اتنی کرتی ہوں. تو سمجھنا چاہیے کہ دونوں کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں. ہمیں اس چیز کا بھی میسج ملتا ہے یہاں سے، جیسے فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آلویز فرما بردار ہیں، کوئی چوں چرا نہیں کرتے، نہ وہ کسی کے اوپر رحم کھا کے اس کو جہنم سے نکال دیں گے کہ آئے بیچارہ، نہ کسی کے اوپر ان کو ترس آتا ہے کہ یہ اس کی ابھی موت نہ آئے، یہ تو اس نے ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں. نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. ان سے فرما برداری سیکھیں، ان سے اطاعت سیکھیں، ان سے اللہ کی عبادت سیکھیں. کیسے؟ ہم تو دیکھیں ایک دن ذرا سا کوئی پڑھ لیا، ہائے اب تھک اتنا گئے ہیں، اب تو ہم سے نہیں کچھ اور ہوتا، اب تو اگر تہجد پڑھ لیا تو اب فجر نہیں ہم سے پڑھی جاتی. کسی نے کہا میں تہجد پڑھ لیتی ہوں نا تو پھر میرے سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا ایسی تہجد کا کیا فائدہ جو آپ کو فرض سے ہی دور کرتے، مت پڑھیں ایسی تہجد. دیکھو یہ شیطان کراتا ہے انسان سے. پھر تو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسے، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، ظاہر ہم تھکتے ہیں، وہ تو تھکتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ایسی مخلوق ہے، لیکن آرام بھی اس سوچ کے ساتھ کریں کہ اٹھ کے پھر اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی عبادت کے اندر. اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت آگے آگے نکل گئے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اپنی نمازیں بھی ان کی اچھی ہیں، تہجدیں بھی وہ پڑھتے ہیں، خدمت خلق بھی کرتے ہیں، اس میں بھی آگے آگے ہیں، اور ہم آرام ہی کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں. ذرا ذرا دیر ہو تو ہم سے ہمیں آرام کا ہی خیال آتا ہے کہ آرام ہمیں کر لینا چاہیے، آرام نہیں ہمارا ہوا. تو جیسے زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں ملی بھی، ایک دفعہ آرام مل جائے گا قبر میں اگر اس زندگی میں کچھ کر گئے، ورنہ تو وہاں پہ بھی نہیں ملنا. جب ہم کھپاتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کے کاموں کے لیے نا، پھر ہم بالکل نہیں تھکتے. اسی گھر میں شادی ہو آپ دیکھ لیں، بازار پورا دن صبح کے نکلے ہوئے شام کو آئیں گے، تھکتے نہیں ہیں، آ کے تھک کے بھی خوش ہوتے ہیں. اگر تھکن ہو بھی جائے گی نا تو خوشی کے ساتھ اس تھکن کو لیتے ہیں. رات رات تک بیٹھے ہوئے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس کی پیکنگ ہو رہی ہے، اور اس کی یہ ہو رہی ہے، لیکن رات تک بیٹھ کے اپنی نیند قربان کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کام ہمیں محبوب ہے نا. جس دن اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی عبادت، اس کے حکموں کی بجاوری ہمیں محبوب ہو جائے گی نا، پھر ہم اس سے بھی نہیں تھکیں گے، پھر تک کے بھی خوشی ہوگی کہ اللہ تیرے راستے میں ہی تھکے نا، کوئی بات نہیں، اور یہ زندگی ہے کس کے لیے، تھکے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر روتے نہیں ہم رہیں گے، ہائے تھک گئے، ہائے ہم تو بڑا کام کر کر کے تھک گئے، پھر رونا نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر بھی خوشی ہوگی، ہاں تھک گئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ جان دی بھی اسی کی ہے نا، اگر اس کے راستے میں ہی لگ گئی تو کیا فرق پڑ گیا. اور پھر یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ تو اللہ کے فرما بردار، تم ان کو اللہ کا شریک بنائے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو الہ واحد ہے، ایک الہ ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہے. اور الہ اس کو کہتے ہیں، سمجھ لیں سمپل، اس کے اندر سمجھ لیں، جس کی تعظیم کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، عبادت تعظیم کے ساتھ کی جائے، محبت کے ساتھ کی جائے، وہ معبود ہے. ایک ہے نا کہ بھائی مارے باندھے کی نہیں، اس کے اندر پورا احترام تعظیم بھی ہو اور اس میں محبت کا عنصر بھی ہو. اسی لیے الہ سمپلی وہی الہ ہے آپ کا، جس کی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کو ہی آپ نے الہ بنایا ہوا اپنا. الہ تو وہ ایک ہے اللہ، لیکن لوگوں نے اور چیزوں کو الہ بنایا ہوا، کسی نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے کسی چیز کو بنا لیا. تو الہ کوئی اور نہیں، اللہ ہے. آپ دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کو یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ ایک اللہ نے آسمان و زمین بنایا، لیکن جب وہ عبادت کرنے لگتے تھے توحید الوہیت کے اندر وہ شرک کرتے تھے، یعنی الہ ماننے میں، عبادت کرنے میں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ان الہکم لواحد، الہ تمہارا صرف ایک ہی ہے، یقیناً وہ ہے، تو عبادت کی ساری قسمیں اس کے اندر آ گئی. ہماری قولی عبادت، ہماری بدنی عبادت، ہماری ظاہری باطنی فعل، سب عبادتیں ایک ہی اس الہ کے لیے. رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا. رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا، پالنے والا، سسٹین کرنے والا، رزق دینے والا، حفاظت کرنے والا، جو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا، صرف پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، پال بھی رہا ہے سب کو، کس کس کو، آسمانوں کا بھی وہی رب، زمین کا بھی وہی رب، جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی وہی رب، یعنی جو بھی آسمانوں میں، جو بھی زمین میں، جو ان کے درمیان ہے مخلوق، سب کا وہ رب ہے. اور رب المشارق بھی وہ ہے، مشرقوں کا رب بھی. جب مشرق کہہ دیا، مغرب کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مشرق ہوگا تو مغرب ضرور ہوگا، جب طلوع کہیں سے ہوتا ہے تو غروب بھی کہیں سے ہوتا ہے. تو مشارق کیسے ہیں؟ دیکھیں آپ، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی مشرق بدلتا رہتا ہے نا، یعنی تھوڑے تھوڑے اینگل کے ساتھ سورج ایک ہی ڈائریکشن سے نکلتا ہے، لیکن اینگل اس کا چینج ہوتا ہے. اسی لیے آپ کی گرمیوں کے اندر دھوپ کہیں ہوتی ہے اور سردیوں میں کہیں اور ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے. تو وہ سارے جو اینگلس ہیں وہ سارے ایسٹ میں ہی ہیں، تو مشارق. اسی طرح ایک مشرق تو ہمارا زمین کا ہے، باقی اتنے ستارے سیارے ہیں ان کے بھی تو مشرق ہیں، تو بہت سارے مشرق ہیں اور بہت سارے مغرب ہیں. ان سب کو پالنے والا خالق، مالک، مدبر، یعنی پیدا بھی کیا اس نے، ملکیت بھی اس کی ہے، یعنی وہ کتنا عظیم ہے. امیجن کریں آپ آسمانوں کی ہر چیز کو اور زمین کی ہر چیز کو اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو، تو رہ کیا گیا پھر؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. ان سب کا مالک، اونرشپ اس کی ہے، نو بڈی ایلس از این اونر. یہ جو ہماری اونرشپس ہیں نا، یہ ٹیمپریری ہیں اور اس کی دی ہوئی ہیں، ایسی نہیں، کامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر کے اونر ہیں، استغفر اللہ، کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ گھر کوئی آ کے قبضہ کر لیتا ہے یا وہ گھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے تو کہا تھا ہم مالک ہیں. کیا مالک ہیں گے آپ؟ تو گھر کو ٹوٹنے سے ہی نہیں بچا سکے، کہیں تباہی ہوتی، بم گرتے ہیں، گھر فلیٹ ہو جاتے ہیں. اب ان کے وہ کہیں ہم مالک ہیں اس گھر کے، کون سا گھر بھائی، یہاں پہ تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، ہماری تو ملکیت اتنی ناقص ہے. اور مدبر بھی ہے، یعنی انتظام کرنے والا ہے، پلاننگ کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، ان کو سب کو چلا بھی رہا ہے. تو اب اہل مکہ کے عقیدے کی یہاں پہ تردید ہو رہی ہے کہ وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جو خود یہ ساری اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چل رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں؟ وہ تو ایک رب اللہ، وہی تمہارا الہ ہے. اسی طرح یہ جو کہتے ہیں نا گارڈین اینجل، پھر اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لکشمی دیوی یہ لیتی، یہ بھی اصل میں فرشتوں کے ہی ان کو بنایا ہوا کہ یہ دیوی لو کی ہے اور یہ، اور پھر آپ نے دیکھا اس کو کیا نام ہے، پر سے دیے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ یہ فرشتے ہیں، پر بنائے ہوتے ہیں، لو کا، لو اینجل اور اس طرح، اور پھر انہی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. انا زین السماء الدنیا بزینت القواکب، بے شک ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے دکھائے، آسمان کی مخلوق، پھر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، اور پھر آسمانوں کے اوپر جو ستارے ٹنکے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بلیک چادر کے اوپر اتنے خوبصورت جیسے ڈائمنڈس ہیں. رات کے وقت آپ دیکھیں، اب ہمیں اتنا موقع نہیں نا ملتا، کیونکہ ہمارے پاس روشنیاں یہاں پہ اتنی ہم نے کر دی ہیں کہ صحیح سے آسمان نظر نہیں آتا، لیکن آپ ڈیزرٹ میں کہیں چلے جائیں، سمندر میں آپ کبھی گئے ہوں، یا کسی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں جہاں پہ زیادہ لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی، تو اتنا خوبصورت منظر ہے، یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، جھل ملاتے ستارے اور بے پناہ ستارے، بے پناہ. ابھی ہمیں جو نظر آتے ہیں، کوئی کوئی نظر آتے ہیں، زیادہ نظر نہیں آتے، وہ بہت جو برائٹ ہوتا ہے نا وہی نظر آتا ہے کیونکہ روشنی اتنی ہے، لیکن جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے تو बिल्कुल डार्क आसमान और उसके ऊपर इतने सारे, ऐसे लगता है कि जैसे एक जाल बिछा हुआ है सितारों का, और टिम टिम भी कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई आंखें खोल रहा है बंद कर रहा है। ये सब दावत देते हैं इस बात की कि देखो मुझे, मेरा बनाने वाला एक अल्लाह है। ये खूबसूरती, ये जीनत किस लिए दी? देखिए आसमाने दुनिया को ही सिर्फ जीनत दी भी है, हैं तो सात आसमान, ये नहीं कहा गया सातों आसमानों पे सितारे, ये आसमाने दुनिया के ऊपर हैं सिर्फ सितारे। किस लिए? ताकि इंसान की जो एस्थेटिक सेंस है ना, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए। इंसान ऊपर को देखे तो कितनी खूबसूरती है, मुजैन किया गया। वो जो शेर चीतों को क्या इससे आसमान पे सितारे टंगे हुए या नहीं, बिल्ली कुत्तों को क्या इससे, इंसान को है, हमने मुजैन कर दिया इसको, क्योंकि ये खूबसूरती इंसान ही अप्रिशिएट कर सकता है, इंसान ही देख के इसको एडमायर कर सकता है, अल्लाह की तारीफ के बयान कर सकता है, उसको ही समझ है, वो उसको खूबसूरती अच्छी लगती है। तो हमने आसमान दुनिया को इसे जीनत दी। अच्छा, इसे एक और बात आप एक गहरी बात आप समझें कि ये देखें जितने ये अब आज साइंस ने जो इतना हमें बताया, तो हमें साइंस के ज़रिए भी अल्लाह ताला से करीब होने का एक मौका मिलना चाहिए। साइंस पढ़ के भी हमें अल्लाह को पहचानना चाहिए। कि अब साइंस कहती है ना, ये सारे सितारे क्या हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये स्टार्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, मतलब इस गैलेक्सी के अंदर फैले हुए इतने बेशुमार स्टार्स, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। अच्छा, अब वो इनके फासले जो बताते हैं, वो कहते हैं इतने लाइट ईयर्स दूर हैं, इतने दूर हैं, कोई तो पता नहीं कहाँ इस, यानी एक हमारी कहकशां हमारी गैलेक्सी है, फिर और गैलेक्सीज हैं, फिर और हैं, पता नहीं कितनी हैं, बेशुमार हैं, वो सारी चल भी रही हैं और सब में इतने इतने सारे सितारे भी हैं। तो जितना आज तक इंसान ने इल्म लिया है, अभी तक तो सिर्फ अपनी गैलेक्सी का भी पूरा नहीं लिया और बताया कि दूसरी भी गैलेक्सीज हैं, ये सब की सब आसमाने दुनिया पे हैं, ये सब आसमाने दुनिया है, ये आसमाने दुनिया से ऊपर नहीं अभी हम गए। ये जितनी गैलेक्सीज हैं इमेजिन करें, तो इंसान चल पड़े तो वो एक बच्चा पैदा हो तब से उसको आप चला दें, वो 100 साल का भी हो जाए, 200 साल का भी हो जाए, वो मर जाएगा, वो दूसरे सितारों तक नहीं पहुंच सकता, इतनी इतनी दूर हैं वो, दूर से टिमटिमाते नज़र आ रहे हैं। और सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये सब आसमाने दुनिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया आसमाने दुनिया पे ही हमने ये सितारे बनाए हैं। तो इसका मतलब साइंस ने जितने अभी तक स्टार्स देखे हैं वो आसमाने दुनिया के स्टार्स हैं। अभी दूसरे आसमान तक तो इंसान की नॉलेज भी नहीं है कि दूसरा आसमान क्या है, इमेजिन करें आसमाने दुनिया ही कितना वसी है। अल्लाह अकबर। तो इसको जीनत का एक मकसद है, और दूसरा इनका मकसद है वह हिफ्ज़ मिन कुल्ली शैतान मारिद, और हिफाजत का ज़रिया हर शैतान से जो सरकश है, हर सरकश शैतान वैसे ही सरकश होता है, लेकिन मारिद कह के, मारिद का मतलब वो जो इताअत से निकल गया हो, बहुत ज़्यादा सरकश। तो ये जो सितारे बिखरे हुए हैं ना, ये इसलिए भी हैं कि आसमान की हिफाजत की जाए। किससे, वो आगे बात आएगी, लेकिन हमें ये पता चल गया यहाँ से कि आसमान की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने इन सितारों को पैदा किया, एक ये इनका रीज़न है, और ये भी पता चला कि हिफाजत हो रही है। ये भी हमें पता चलता है कि आसमानों में दरवाज़े हैं और उन दरवाज़ों से आगे कोई एंट्री किसी की हो नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे भी गए थे तो दरवाज़े पे रोक लिया गया था और फिर पूछा गया था, इन्वेस्टिगेशन, जैसे ऐसे ही नहीं दरवाज़े खोल दिए जाते, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया मेरे साथ ये हैं, मैं हूँ और ये मेरे साथ हैं, तब आसमान के दरवाज़े खोले गए। तो रूहें भी जाती हैं, तो आसमानों के दरवाज़े सारी रूहों के लिए तो नहीं खोल दिए जाते, नेक रूहों के लिए खोले जाते, बद रूहों को वहीं से धुतकार दिया जाता है। इसी तरह शैतान जब जाने की ऊपर कोशिश करते हैं तो वहाँ के लिए भी इन 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 आसमान के को हिफाजत के लिए, इन आसमानों पे हिफाजत के लिए इन शैतानी जो सरकश जिन हैं, जो अल्लाह की इताअत से बाहर निकले हुए हैं, बड़े कवी जिन हैं, बड़े ताकतवर हैं, इनको भगाने के लिए अल्लाह ताला ने इन सितारों को पैदा किया। तो इसका मतलब है शयातीन ऊपर जाते हैं, जो कि आसमान तक जाते ही होंगे तो फिर वहाँ से भगाने का इंतज़ाम है ना। ان کی اس کا مطلب اتنی اسپیڈ ہوتی ہے، انسان سے بالکل ڈفرینٹ ہے نا یہ مخلوق جو جنات کی ہے، اتنی ان کی اسپیڈ ہے کہ یہ آسمان تک بھی پہنچ جاتے ہیں، انسان تو نہیں پہنچ سکتا. اور کیا وہاں پہ کرتے ہیں، یہاں وہاں پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. فرشتوں کی کون سی باتیں؟ جو اللہ تعالیٰ احکامات اتارتا ہے ان کو فرشتے جب سنتے ہیں تو پھر آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے فرشتوں کو دیا جاتے ہیں احکامات، تو وہ پھر سن کے پھر آگے جا کے ان کی تعمیل کریں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ سن گن لے لیں، کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں پڑ جائے تاکہ ہم جا کے پھر اپنے کاہنوں کو ان باتوں کو بتائیں، اور وہ کاہن پھر انہیں سے تو پھر آگے لوگ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کے پاس جنات ہیں، موکل ہیں، فلاں ہیں، یہ باتیں بتاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کتنا زیادہ منع فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو انسان کسی ایسے کے پاس جائے جو آگے فیوچر کی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کے اوپر یقین کرے، اس کے پاس جا کے اس سے کچھ پوچھے، تو اس کی پھر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کسی کے پاس بھی جا کے جب آپ سوال کرتے ہیں نا کاہن کے پاس، اب کاہن کو کاہن اب تو نہیں کہتے، یعنی پتہ نہیں کیا کیا اچھے اچھے نام ان کے رکھ دیے ہیں، بڑے خوبصورت سے نام لگا کے وہ وہاں پہ کر دیتے ہیں، عامل بابا اور پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا اسپریچول فلاں، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہیں. اور شریعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی تصدیق کرنے سے منع کیا کہ آپ کہیں جی دیکھا نا فلاں آیا تھا نا اس نے کہا تھا یہ ٹیم میچ جیتے گی، فلاں آیا تھا اس نے کہا تھا یہ الیکشن میں جیتے گا، فلاں آیا تھا اس نے کہا تھا یہ اس کی ہار ہوگی. تو دیکھو ویسا ہی ہو گیا نا، اگر آپ نے اس کی بات کے اوپر یقین کر دیا. تو یہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا انکار کیا، یعنی اس دین کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اس شریعت کا انکار کر دیا. تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو جن کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں یہ جو شیطانی جن ہوتے ہیں، یہ چونکہ کاہنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو بھیجتے ہیں. لا یسمعون الا الملا الاعلی، نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے ملا اعلی کا. ملا اعلی کون ہے؟ ملا کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو. اعلی بلندیوں والے، یعنی جو بلندیوں پہ ہیں کون ہیں؟ فرشتے. بلندی مطلب آسمان کے اوپر، آسمان کے جو سردار فرشتے ہیں وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں، تو یہ ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وہ مارے جاتے ہیں یعنی ہانکے جاتے ہیں ہر طرف سے، ہر طرف سے ان کے اوپر ان کو مار بھگانے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. سمجھ لیں کہ اوپر بھی آسمانوں پر بھی نا اتنی بڑی سیکیورٹی سسٹم ہے، اور یہ سیکیورٹی سسٹم ستاروں کے ذریعے آگے آ رہا ہے اس کا. دہورا ولہم عذاب واصب، سخت ذلت کے ساتھ ان کو مار کے بھگایا جاتا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے. واصب، واصب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشگی کا. پہلے کہہ دیا گیا کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کان لگا کے سنیں، پوری طرح سن نہیں سکتے معزز فرشتوں کی باتیں، ملا اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، اور ان کو وہاں سے ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے ان کو وہاں سے، ذلیل کر کے دھتکارا جاتا ہے، اور ہمیشگی کا عذاب ہے. یعنی ان کو یہاں پہ یہ مار جو ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ جل جاتے ہیں اور پھر کسی چیز کے کام کے قابل نہیں رہتے، بعض دفعہ مر جاتے ہیں، مگر مرنے سے بھی پہلے پہلے بعض دفعہ یہ اگلے جن کو، اگلے اپنے ساتھی کو وہ بات بتا دیتے ہیں جو انہوں نے تھوڑی بہت کہیں سن لی، کہیں ان کے کان میں پڑ گئی. اب سوچیں نا، چوری چھپے اوپر جا رہے ہیں سننے کے لیے، یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتائی ہیں. جب چوری چھپے سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک آگے آ رہی ہے بات، اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. تو یہ جو ساری بات تھی نا، لا یسمعون الى الملا الاعلى، نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے بلندیوں والوں کے، الا من خطفہ. یہ بیچ میں آپ کو بات بتائی گئی اور اصل میں اس کے ساتھ کنیکشن ہے، مگر ان کے پیچھے اچک لے جاتا ہے اس کو، اچک لے جانے والا، تو پیچھے کر پیچھا کرتا ہے اس کا انگارہ چمکتا ہوا. جو کوئی بھی اوپر جاتا ہے وہ کان لگا کے نہیں سن سکتا ملا اعلیٰ کی بات، مگر اس کے پیچھے ایک شعلہ آتا ہے، انگارہ آتا ہے چمکتا ہوا. جو بھی پیچھا کرتا ہے، جو بھی لے کر جانے چاہتا ہے، اچک کے لے جانا چاہتا ہے، اور وہ ہانکے جاتے ہیں وہاں سے، ذلیل کر کے نکالے جاتے ہیں وہاں سے. خطف کہتے ہیں تیزی سے اچک لے جانا، تیزی سے جھپٹ لینا، جھپٹ کے کوئی چیز لے جانا دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. تو جو بھی اچک کے لے جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ایک شہاب ضرور آتا ہے، شہاب ثاقب آتا ہے. شہاب ثاقب آپ نے سنا بھی ہوگا یہ لفظ، تو یہ ان کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. شہاب بے سابق وہ شعلہ ہے جو چمکتا ہوا آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے، وہ سخت گرم ہوتا ہے. یہ سب معنی ثاقب میں ہے. تو شہاب ثاقب یعنی آگ کا وہ شعلہ جو اپنی روشنی سے فضا کو چمکا دیتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا شوٹنگ سٹار ہے، تو وہ پورا ستارہ نہیں ہے. شہاب ثاقب یہ پورا ستارہ نہیں ہے، ستارے کا یا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں یا اس میں سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ستارے کا ٹکڑا ہے یا ستارے سے نکلنے والا کو ٹکڑا ہے، یعنی کوئی ایک پیس ہوتا ہے جو فضا کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی اینٹوں کے برابر ہوتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی وہاں پہ ان شیطانوں کو مارا جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا انتظام ہے آپ سوچیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری تھی تب تو بہت زیادہ انتظام تھا. یہ جو ٹکڑے ہیں یہ ان شیطانوں کو بلٹس کی طرح ہٹ کرتے ہیں. اب اگر انہوں نے آگے بات پہنچا دی تو وہ اگلا شیطان اگلے کو اس طرح کرتے کرتے وہ کاہن تک پہنچ جاتی ہے، اور یا پھر وہ آگے پہنچانے سے پہلے ہی بعض دفعہ مر جاتے ہیں یہ شیاطین. اچھا، ثاقب کا ایک معنی روشن ہے اور ایک معنی وہ چیز جو کسی میں سوراخ کر دے، یعنی اتنی تیز روشنی جو سوراخ کر دے، جیسے لیزر ریز ہوتی ہیں. اور جلانے والا بھی معنی ہے اس کا، روشن ہونے والا بھی معنی ہے. تو شہاب ثاقب پھر کیا ہوا؟ آگ کا روشن شعلہ. تو یہ پھر ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ جیسے آسمان سے کوئی تارہ ٹوٹ کے گر رہا، شوٹنگ سٹار ہم کہتے ہیں. وہ دراصل شیطان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی اس وقت دعا کر لو. وہ یہ لوگ جو ویسٹ میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس وقت دعا کر لو، اس وقت دعا قبول ہوگی تو جلدی سے دعا کر لو، میک اے وش فوراً کہتے ہیں. میک اے وش دیکھو شوٹنگ سٹار ہے، حالانکہ اس ہمیں قرآن کچھ اور بتا رہا ہے. تو یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ سارے کاہنوں کے چکر ہوتے ہیں جو ان کو بھیجتے ہیں، یا ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے شیاطین، اور وہ ان کو آ کے باتیں بتاتے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتے کس طرح گارڈ کرتے ہیں آسمانوں کو، اور ان ستاروں کے ذریعے ان شیاطین کی پٹائی ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے فرشتے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے، کسی کو بھی ایسے جانے نہیں دیتے جو آ کے چوری کرنا چاہے وہاں کی انفارمیشن کو. فاستفتهم، بس آپ پوچھ لیجئے ان سے، کن سے؟ قریش سے، اہل مکہ سے. اہم اشد خلقن ام من خلقنا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش کے اعتبار سے یا جس کو ہم نے پیدا کیا؟ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں ہم نے کبھی دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہمیں اٹھا سکتا، تو وہ خود دیکھ لیں کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا ابھی یہ ساری بات بتائی گئی آسمان اور ان کے فرشتے اور بڑے بڑے شیاطین اور بڑے بڑی ستارے اور یہ اتنی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہیوج پیدا کی ہوئی ہے، یہ بڑی ہے یا تم بڑے ہو جو اتنی چھوٹی سی مٹی سے بنے ہوئے؟ کیا انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے جب کہ تم کو ایک چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ دو باتیں یہاں پہ کہی گئیں اس چیز کی دلیل میں کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر سکتا ہے، کیسے نہیں کھڑا کر سکتا، وہ تو اتنی بڑی جو مخلوق بنانے والا ہے، وہ تمہیں بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور تم تو ایک لازب مٹی سے بنے ہوئے ہو، کچھ بھی چیز نہیں ہو زیادہ بڑی، کوئی مٹی سے چکنی مٹی سے بنی ہوئی چیز ہو تم۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ حیران ہوتے ہیں، آپ تعجب کرتے ہیں، آپ ان منکرین کی تکذیب سے نا حیران ہو رہے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ بھئی یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ویسخرون، وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق سوچتا ہے اس چیزوں کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں بتاتے ہیں آخرت کی، تو اس کو یعنی تحقیر کے ساتھ مذاق کرتے تھے نا، اچھا یہ بھربری ہڈیاں یہ کھڑی ہوں گی، ان کو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ دیکھو۔ پھر وہ جو مشرق آ کے جس نے بھربری ہڈی کو چورا چورا کر دی تھا ہاتھوں میں، یہ کھڑی ہوگی، تو آپ حیران ہوتے ہیں ان کے رویے سے، یہ صرف حق کا انکار نہیں کرتے، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے نصیحت پکڑو تو نصیحت بھی نہیں پکڑتے، حالانکہ قرآن تو نصیحت کے لیے آیا۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی، يَسْتَسْخِرُونَ، اب يَسْخَرُون نہیں کہا بلکہ يَسْتَسْخِرُونَ کہا گیا۔ جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لیٹرز میں اضافہ ہو جائے تو معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے نا، باب استفعال سے، یعنی دوسروں کو بھی طلب کرنا کمانا اس کے اندر آتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی اس چیز کے اوپر ابھارتے ہیں کہ تم بھی مذاق کرو، خود نہیں صرف مذاق کرتے، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی مذاق اڑائیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ کسی مجلس میں ایک کوئی شوشہ چھوڑتا ہے، کس لیے چھوڑتا ہے؟ کہ دوسرے بھی ہنسیں، خود بھی ہنستا ہے اور پھر دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، ایسی کوئی بات لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اصل میں بات کیا تھی کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی نا، کوئی جواب نہیں تھا، تو جب کسی پاس دلیل نہیں ہوتی تو اس کے پاس ایک ہی حربہ ہوتا ہے کہ بس مذاق اڑانا شروع کر دو، مذاق اڑائیں گے تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اور بات تو اس کی تو سننی ہے نہیں جو حق بات بتا رہا ہے، جب اس کی بات نہیں سننی نا تو اس طرح کی بات کرو کہ سب ہنسنا شروع ہو جائیں، کیونکہ کچھ جواب تو آتا نہیں ہے اس بات کا، حق تو بات وہ بول رہا ہے دوسرا۔ آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مذاق اڑائے تو آگے سے ہمیں اس کو پرسنل میں لے کر اور دل تھام کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق بھی اڑا گیا گیا، مذاق کوئی اڑاتا ہے نا تو انسان کے دل پہ بڑی چوٹ لگتی ہے کہ مجھے میرا مذاق کرتے ہیں، مجھے ایسے کہتے ہیں، مجھے اب مولانی کہنا شروع ہو گئے، اب مجھے اس طرح 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 سے تنگ کرتے ہیں، طرح طرح سے میں آ جاتی ہوں مجلس میں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بعض لوگ ہنسانے لگ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے نا دل کو چھوٹا نہیں کرنا کہ اب نہیں میں نے یہ کرنا، میں نہیں اب مطلب کسی کو نہ بتاؤں گی اور نہ ہی میں اپنا اسلام پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دوں گی، نہیں، کبھی اس کو ایسے پرسنل نہ لیں، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ایسی ہستی کوئی ہے نہیں، ان کا بھی مذاق اڑائے گا تو میں کیا چیز ہوں، ان کو بھی نہیں لوگوں نے چھوڑا تو میرا اگر مذاق اڑا لیا تو ہم کون سی اتنی بڑی خاص چیز ہے کہ کیا ہم نے کارنامے کر دی، نہ ہی ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دینا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، نہ ہی ان سے ان کو تانے دینا شروع کر دینا، نہ ان کے ساتھ بحثیں شروع کر دینی، ٹھیک ہے؟ سارے انبیاء کو ایسے لوگوں کا کے ساتھ سامنا کرنا پڑا جو مذاق اڑاتے تھے ان کا، ویسے ہی کوئی کسی اور بات پہ بھی ہنس رہا اور آپ کو لگے نا کہ میرے اوپر ہنس رہا ہے تو اتنا ہرٹ ہو جاتے ہیں ہم، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے اوپر ہنس رہا تھا، تو اگر وہ ہمارے پر ہنس بھی رہا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فوراً آپ سوچیں میرے نبی کے اوپر بھی لوگ ہنستے تھے. انسان کو ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو کافر تھے اور یہ تو مسلمان ہیں, تو مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیں اور لینینٹ ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کافر ہنسے, تو آپ نے ان کے ساتھ لڑائیاں نہیں شروع کر دیں. آپ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے مکہ کی گلیوں میں شور مچا رہے ہوں, لڑ رہے ہوں, جھگڑ رہے ہوں, تو میں ہو رہی ہو, چیخ چلا رہے ہوں, ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہم دیکھتے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ بھائی اتنا مذاق کر رہے ہیں تو ان کو ذرا ڈانٹا جائے, ان کے ساتھ ذرا بات کی جائے, دو ہاتھ کر لیے جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے, یہ بھی تو آپ کی سنت ہے. کیا اس سنت کو نہیں ہم اپنائیں گے؟ کیا آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے کہ لوگ مذاق کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارے نام بھی دیتے تھے, آگے آ بھی رہا ہے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں ان ہذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو, ایک جادو ہے, بس جادو چلا رہا ہے. آپ کو کوئی کہہ دے جادوگر نہیں تو کتنا ہم دکھ کریں گے, ہائے اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا سننا پڑا. آئدہ متنا وکنہ ترابن و اعظامن انا لمبعوثون, یہ وہی باتیں جو سورہ یاسین میں گزر چکی ہیں. یہ ان کے لیے یہی ماننا بہت مشکل تھا, جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل چھڑ جائیں گی. تو ہڈیاں ہو گئے, مٹی ہو گئے, کیا پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب آبا ان الاولون, کیا ہمارے باپ دادا بھی, ان کو بھی, ان وہ تو ہم سے بھی پہلے کے مرے پڑے ہیں, ان کی تو اب مجھے مٹی بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑ کے چلی گئی ہوگی. قل نعم وانتم داخرون, ہاں کہہ دیجئے آپ کہ ہاں تم ہو گے ذلیل و خوار ہونے والے. تم اسی طرح اسی عقیدے پہ رہو گے تو ذلیل و خوار ہو گے. آج دیکھیں سائنس بتاتی ہے ہمیں کہ انسان کا جو ڈی این اے ہوتا ہے نا, اس سے وہ دوبارہ, اس کے اندر اس کی ساری ہسٹری ہوتی ہے, اس سے وہ دوبارہ بن سکتا ہے. آپ کو میں نے وہ حدیث بتائی تھی کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سے وہ جو تخم ہے وہ بتایا گیا, اس سے انسان اگیں گے. ہم اب سائنس نے اب یہ بتایا کہ یہ ڈی این اے یہاں پہ ہوتا ہے, اس 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہے؟ اسی کو وہ کہتے ہیں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, وہ ڈی این اے رول جائے کہیں چلا جائے مٹی بن جائے, وہ ڈی این اے ختم نہیں ہوگا, اس میں ہسٹری رہے گی. اور انہوں نے ایک شیپ کو کلون کر کے دوسری شیپ بنا لیا انسانوں نے, تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں پیدا کر سکتا دوبارہ؟ اسی مٹی سے پیدا کی اسی سے دوبارہ کر لے گا. فَإِنَّ مَهِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, ایک ہی ڈانٹ ہوگی, ایک نفقہ ہوگا تو فوراً ہی کھڑے ہو جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی ڈیلے کرے گا. ہمیں تو الارم سے بھی اٹھنا پڑے, یا بچوں کو آپ بعض دفعہ اٹھاتے ہیں, ہلاتے بھی رہیں گے تو وہ اس طرح ٹس سے مس نہیں ہوتے, اٹھنے میں 5-10 منٹ لگا لیتے ہیں. لیکن اس دن اس نفقے پہ کوئی ڈیلے نہیں ہوگا, کوئی کروٹیں بدل کے دوسری طرف کر کے نہیں سو جائے گا, اسی وقت اٹھیں گے اور ہوش و حواس میں ہوں گے, ایک دم دیکھنا بھی شروع کر دیں گے. اور اس دن تو بلکہ ان کی نظر بہت تیز ہوگی, قرآن کہتا ہے ایک دم سب ہوش ٹکانے ہوں گے. اچھا اب ہم اٹھ بھی جاتے ہیں تو پہلے تو تھوڑی دیر سمجھ ہی نہیں آتی, اچھا دن ہے کہ رات ہے, اچھا شام کی سوئی ہوئی ہے کہ صبح ہو رہی ہے, اچھا میں کہاں پہ آئی ہوئی ہوں, تھوڑی دیر لگتی ہے نا. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا, فوراً انسان بالکل الرٹ ہوگا, بالکل الرٹ دیکھ رہا ہوگا, ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوگا. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پہ, یہ تو ہے دن جزا کا, یہ تو بدلے کا دن آ گیا. کیوں ایسے کہیں گے؟ اس لیے کیونکہ اس کو مانتے نہیں تھے نا, اس لیے کہیں گے ہائے یہ تو ہو گیا, یہ آ گیا دن, یہ دن ہے وہ جس کو ہم نہیں ماننا کرتے تھے, جس کا ہم انکار کرتے تھے, جس کے اوپر ہم سوچتے تھے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہوگا, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ کھڑا کر دے گا, اس کو مانتے نہیں تھے. اب دیکھو سب چیز سامنے نظر آ رہی ہے, انسان اس وقت اس کو ہوش آئے گا, جس کو دنیا میں ہوش نہیں آتا نا اس وقت اس کو بہت اچھی طرح ہوش آ جائے گا. اب تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں ماننا, هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ये या तो आपस में कहेंगे, एक दूसरे को कहेंगे, या कोई कहने वाला होगा जो कहेगा ये है फैसले का दिन, ये है फैसले का दिन जिसको तुम झुठलाते थे ना, जिसको तुम मानते नहीं थे ना, तुम कहते थे कोई नहीं ऐसा दिन. अब सोचें हम इंसान की उस दिन की हसरत और नाकामी, या वहीला ना कहने से पता चलता है, आए मारे गए, जैसे इंसान कहता है आए बर्बाद हो गया, आए मैं मारा गया, ये वो बात है. हाय अफसोस मुझ पे, इस पे शायद हमें ना इतना समझ आए, लेकिन जब कोई इंसान कहता ना हाय मारा गया, हाय मैं लूट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, ये समझ आती है ना, ये इस तरह की बात करेगा, इतना ज़्यादा उसको शदीद शौक लगेगा और गम इतना ज़्यादा होगा. अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी. तो हाज़ा यौमुल फ़सल, फ़सल मतलब अलग, अलग होना. अलग कैसे होंगे, यानी उस दिन जैसे हमने सूरह यासीन में पढ़ा ना, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग अलग हो जाओ आज मुजरिमो. तो इसी तरह यहाँ पे है कि ये यौमुल फ़सल होगा, फ़ासले का दिन. फ़ासले किस किस में हो जाएंगे, खूनी रिश्तों में फ़ासले हो जाएंगे, माँ बेटी, बाप बेटा, बहन बहन, भाई बहन, इन सब में फ़ासले हो जाएंगे. इसलिए क्योंकि आज कोई किसी का नहीं है, जो जिस जैसे अमल करता होगा वो उसके साथ ही होगा. अगर बाप काफिर बेटा मोमिन, तो बेटा मोमिनों होंगे होगा बाप काफिरों में. और इसी तरह ये भी फासले हो जाएंगे कि जो जिसकी इबादत करता होगा वो उसके पीछे चला जाएगा, सूरज चांद देवी देवताओं बुतों और भी जिन जिन की जो पूजा करने वाले, जब वो हशर में के मैदान में आएंगे तो उनको उनके माबूदों के पीछे ही इकट्ठा किया जाएगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन लोग इकट्ठे किए जाएंगे, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा जो जो जिसकी इबादत करता था वो उसके पास चला जाए. लिहाजा उनमें से बाज़ सूरज के पीछे चले जाएंगे, बाज़ चांद के पीछे, बाज़ अपने अपने बातिल माबूदों के पीछे, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया बाकी रह जाएगी. उनमें मुनाफिक भी होंगे, अल्लाह ताला उनके पास नई सूरत में आएगा और फरमाएगा मैं तुम्हारा रब हूँ. वो अर्ज़ करेंगे जब तक हमारा परवरदिगार नहीं आता हम तो यहीं रहेंगे, और जब हमारा रब आ गया तो हम उसको पहचान लेंगे. फिर अल्लाह ताला इनके पास पहली सूरत में जो मुसलमानों ने हशर में देखी होगी तब आएगा अल्लाह और इरशाद फरमाएगा मैं तुम्हारा रब. वो अर्ज़ करेंगे हाँ तू ही हमारा रब है, तो अल्लाह ताला उनको बुला लेगा. इसको बुखारी ने रिवायत किया. इसी तरह यानी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी ना, एक तो ये कैटेगरी हो गई कि भाई काफिर मोमिन की भी कैटेगरी होंगी, इसी तरह बेनमाजी की भी, बेनमाजी और नमाज़ पढ़ने वाले भी सब कैटेगरीज भी होंगी. बेनमाजी तो वही है ना जो कि भाई दुनिया में चाहे मुसलमान भी था नमाज नहीं पढ़ता था, तो वो कारून के साथ, हामान के साथ, फिरौन के साथ होंगे. सोचें ज़रा जिन फिरौन और इनके ऊपर हम लानतें भेजते हैं आज दुनिया के अंदर, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो उनके साथ होंगे. इस तरह नबियों के साथ होंगे लोग, अपने अपने नबियों के पीछे होंगे, किसी नबी के साथ 10 लोग होंगे, किसी साथ 5 लोग होंगे, और अकेला नबी भी कोई होगा, ये अकेले यानी उनके ऊपर एक आदमी भी ईमान नहीं लाया. ये बुखारी में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेराज की रात मुख्तलिफ उम्मतें पेश की गई, किसी नबी के साथ बहुत सारे लोग थे, किसी के साथ थोड़े थे, किसी के साथ 10, किसी के साथ 5, किसी कोई अकेले थे. फिर मैंने एक बड़ी उम्मत देखी, तो मैंने जिब्राइल से पूछा है जिब्राइल ये क्या मेरी उम्मत है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ज़रा उधर आसमान के किनारों की तरफ देखें. सुभान अल्लाह, मैंने देखा तो एक बड़ी जमात नज़र आई. जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपकी उम्मत है, इसीलिए औरतों को जो ज़्यादा बच्चे पैदा करें वो ज़्यादा पसंदीदा है इस उम्मत की औरतें, क्यों, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा हो इस नीयत के साथ. तो कितनी बड़ी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कसरत देख के उस दिन खुश होंगे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दिया उसने. तो ये फासले का दिन है, एक फासले का भी और फैसले का भी. ये दिन वो होगा जबकि सबको अलग अलग कर दिया जाएगा, और इस दिन में फैसले भी हो जाएंगे. تو وہ کہے گا کوئی کہ یہ تو فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم نہیں مانتے تھے۔ اُشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور گھیر لاؤ ان لوگوں کو۔ یہ کون کہے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو فرشتوں کو، جو بھی ندا کرنے والا ہوگا وہ کہے گا گھیر لاؤ ان لوگوں کو۔ جو بھی کہنے والا تھا کہ یہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹاتے تھے، وہی ہو سکتا ہے کہہ رہا کہ ان کو لے کے آؤ، جمع کر دو ان کو جو ظالم ہے، اور ان کی ازواج کو بھی۔ اب یہاں پہ ازواج کون ہے؟ ازواج کا معنی تین طرح سے کیا گیا۔ ایک تو آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ لہم فیہا ازواج و مطہرات، یعنی ان کے پاس بیویاں ہوں گی، تو میں نے آپ کو بتایا اسپاؤسز کے لیے آتا ہے، یعنی آدمی کے لیے عورت اور عورت کے لیے آدمی، ان کی آدمی کے لیے اس کی بیوی، عورت کے لیے اس کا شوہر، یہ ازواج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا کہ ظالموں کو اور ان کے ازواج کو بھی لے کر آؤ، یعنی ان کی بیویاں جو ان کے ساتھ تھیں دنیا کے اندر، ان کاموں کے اندر۔ دیکھیں ظالم، سب سے بڑا ظالم تو کون ہے؟ جو شرک کرنے والا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ظالم ہے۔ اسی طرح جو گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اس لیے کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا تھا تو کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ظلم ہے، نافرمانی اللہ کی کرنا ظلم ہے۔ مگر سب سے بڑا ظلم تو کیا ہے؟ شرک ہے، وہ سب سے بڑی نافرمانی۔ تو ان کی اور ان کی بیویاں جو ان کی ساتھی تھیں یہاں پہ اس دنیا کے اندر، ان کے ساتھ ساتھ اس شرک میں یا گناہوں کے اندر پڑی ہوئی تھیں، وہ بھی اب لے کر آؤ۔ اور دوسرا معنی ازواج کا ساتھی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے دوست، ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے ہم مزاج، یعنی جب جو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھی ہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی، کسی مزار میں بھی، وہاں پہ وہ ایک ہی تھنکنگ والے، ایک جیسی سوچ والے ہیں لوگ نا، وہ سارے ہی سجدے کر رہے ہیں، اسی طرح بت پرستی کر رہے ہیں، وہ کوئی ایک تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے ازواج کو بھی لاؤ جو ان کے ساتھی۔ تیسرا معنی الٹ کا، یعنی زوج کا معنی کہ، یعنی جیسے دن کا زوج رات، صبح کا شام، اندھیرے کا نور، ایمان کا کفر، تو یہ ظالم ہیں ان کے ساتھ ان کے ازواج، تو یہ یعنی عبادت گزار تھے، اور ان کے معبودوں کو لاؤ، مما کانوا یعبدون، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہ اسی کے پھر تفصیل ہو گئی کہ ازواج کو بھی لاؤ، اور یعنی جن کی وہ جو ان کے جوڑے تھے، وہ کون سے؟ جو ان کے الٹ تھے، یعنی جو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کے معبودوں کو بھی، اور یہ خدا عابد ہیں، عابد اور معبود بھی تو ایک الٹ ہو گیا نا، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، تو ان کو ذرا راستہ دکھاؤ نا جہنم کی طرف کا، راہ دکھاؤ ان کو، ہدایت۔ دیکھیں ایک ہدایت ہے نا یہ دنیا میں، اللہ اکبر، جو اس ہدایت کے راستے کو اس دنیا میں اختیار نہیں کرتا، یہاں پہ تو چوائس ہے، کریں نہ کریں، ہدایت پہ چلیں نہ چلیں، وہاں پہ چوائس نہیں ہوگی لوگوں کی، وہاں پہ کہا جائے گا ان کو لے کے چلو، ان کو راہ دکھاؤ، ذرا رستہ دکھاؤ جہنم کی طرف کا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے جو معبود تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوگا کہ چلو چلو تم لوگ بھی چلو ساتھ۔ یہ کون سے معبود ہیں؟ وہ نہیں کہ جن مثلاً جو فرشتے ہیں یا جو انبیاء ہیں جن کو لوگوں نے پوجا، وہ نہیں، یہ وہ والے معبود ہیں جیسے لوگ جنہوں نے اپنی پوجا کروائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پوجو، جیسے مثال کے طور پہ کئی ایسے لوگ ہیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ ہندوازم کے اندر اب یہ بھی ہو گیا کہ وہ کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیروں کے اوپر لوگ سجدے کرنے لگے ہیں، اور اسی کی تصویریں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، اسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور پتہ نہیں، وہ ظاہر ہے یہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوجا خود کروائی۔ پتہ نہیں یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ یہ ہمارے جیسا تو انسان بیٹھا ہوا ہے، کیسے اس کے ہاتھ میں کچھ ہو سکتا ہے؟ نہ اس کو اپنے مرنے جینے کا اختیار، نہ اس کو بیماری صحت کا اختیار، ہمیں کیا دے گا یہ؟ یہ خود آج مر جائے تو کیا اس کا ہے، یہ خود بیمار ہو جائے تو اس کو کون بچائے؟ तो उन्होंने इंसानों को माबूद बनाया हुआ है, यहाँ कोई किसी चीज़ को माबूद, किसी को पत्थरों को बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है, मिन दूने ला में सारे ही आ गए ना, जिनको भी माबूद बनाया हुआ था, और वो सारे आ गए जिन्होंने अपनी पूजा करने के लिए खुद कहा लोगों को, यहाँ पत्थरों ने तो नहीं कहा, लेकिन यहाँ वो आप कह सकते कि जी वो इसमें नहीं है जो कि जैसे पैगंबर या फरिश्ते वगैरह या और औलिया अल्लाह, जिन्होंने लोगों को नहीं कहा, लोगों ने उनके बाद ही उनकी पूजा शुरू कर दी। तो अब ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी इनके लिए, और कितनी बड़ी यानी कितनी रिग्रेट होगा इनको कि ये हम किन की पूजा करते रहे, हमने इनको इतना बड़ा समझ रखा था। गम कितना होगा कि किन के पीछे हमने पूरी अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ये इसीलिए होगा कि उनको भी मिलाओ इनके साथ, ताकि ये खुद देखें कि ये इनका क्या हाल है, ये खुद कितने बेबस हैं, जिनके पीछे सारी ज़िंदगी इन्होंने सजदे और दुआएं कर करके इनको इतना बड़ा बनाया हुआ था, ये खुद देख लें, इनको हकीकत खुद नज़र आएगी अब कि इन्होंने कितना खसारे का सौदा किया। जब इंसान ये खसारा देखेगा ना, तो सिर्फ गम, अफसोस, दुख, हसरत, ऐसी पशेमानी होगी कि मैंने क्यों कर दिया ये, और मायूसी कितनी होगी कि इन्हीं के ऊपर तो भरोसा था। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि कयामत के दिन ऐसे मुजरमों की भी ग्रोह बंदी कर दी जाएगी और उनको भी एक साथ ले जाया जाएगा। सूरह ज़ुमर में भी आता है ना कि जहन्नमियों को भी ज़ुमर ग्रोह के ग्रोह उनको लेकर जाया जाएगा। फिर जब इनको लेकर जाया जा रहा है, वकीफूहुम, रोको इनको, इन्नहुम मसऊलून, ये अब सवाल किए जाएंगे। मुख्तसर आयात है लेकिन पूरा जहान है इनके अंदर। सवाल किए जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा। कौन से सवाल? कई दफ़ा हम कुरान में पढ़ते हैं कि तो अल्लाह ताला उनसे कोई सवाल नहीं करेगा, उनसे बात तक नहीं करेगा। यहाँ पे इनसे सवाल किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये नहीं कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, बल्कि क़यामत के दिन के बहुत सारे मकाम आते हैं, किसी मकाम पे पूछा जा रहा है, किसी मकाम पे अल्लाह के सामने खड़े हुए अल्लाह ताला इनसे बात नहीं करना चाहता, इतना इनसे नाराज़ है। कहीं पर पूछा जा रहा है, इसलिए नहीं पूछा जा रहा कि भाई आप बताएं आपने क्यों ऐसा किया और वो जस्टिफिकेशंस दें, और वो जैसे दुनिया में कोई किसी को पूछ लेता तो वो उसके पास इतनी लंबी लिस्ट होती है बहानों की, मेरा ये मसला, मैं इसलिए नहीं कर सकता। नहीं, इसलिए नहीं पूछा जा रहा कि तुम अपनी सफाइयाँ पेश करो, ये भी रुसवाई के लिए, उनको जलील करने के लिए। देखो, किसी को खड़ा कर लिया जाए ना, आप साइड पर ज़रा आ जाए, आपसे ज़रा सवाल करने हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी, तो कितनी उसको ज़िल्लत महसूस होती है। जो बड़े बड़े VIPs होते हैं उनको कभी भी नहीं खड़ा किया जाता, वो कैसे जा रहे होते हैं, किसको क्यों खड़ा किया जाता है जिस पे उनको कोई शक होता है कि ये कुछ चीज़ इसकी गड़बड़ है। अब वो जब उसको निकाल के लाइन से लेके जाते हैं, तो चाहे उसे कुछ भी ना किया हो ना, कितनी शर्मिंदगी महसूस करता है। तो अब यहाँ पे जब उनको खड़ा किया जाएगा ना, चलो इधर आओ, रोको इनको, इनको इससे ज़रा सवाल किया जाए, ये भी इट्सेल्फ उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ज़िल्लत की बात होगी। ये तो बड़े बने फिरते थे दुनिया के अंदर, वो जिनकी इबादत करते थे वो भी इधर आ जाओ तुम भी, और जो तुम पूजने वाले थे तुम भी इधर आ जाओ, ज़रा या साइड पे आओ ज़रा। ये आप मंज़र को जहन में ला कर सोचें कि सारी मखलूक के सामने इनकी कितनी रुसवाई हो रही होगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसलिए नहीं कि कोई चलो इनको सेटिस्फाई कर दे, नहीं नहीं जी मैं तो ठीक हूँ, असल में तो ये हो गया था, असल में वो था, मैं क्या करता, मैं मजबूर था, इसके लिए नहीं। सवाल ऐसे नहीं हो रहे होंगे, वो जैसे सूरह मुल्क में आता है उस तरह के सवाल होंगे। अभी जहन्नुम में डाला नहीं गया, अभी सवालात हो रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तुम्हें नहीं किसी ने बताया था, वो ज़ालिमो तुम क्या करके आ गए अपनी ज़िंदगी के साथ, इस तरह की बातें होंगी। क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया, क्यों नहीं तुमने सोचा, तुम्हें किसी ने ना बताया था। और इसमें डांट भी होगी, जैसे कोई फेल हो जाए, जैसे कोई बिल्कुल कहीं नाकाम हो जाए, तो कोई उसको जाकर कहे मैंने तुम्हें कहा नहीं था ये ना करना, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। माँ कभी बच्चे को कहती है, बच्चे को नुकसान हो जाए, मैंने तुम्हें रोका नहीं था यहाँ ना जाना, यहाँ से जंप ना लगाना, गिर जाओगे, ये तो छोटी एक बात है ना। अब वो चोट लगी भी अपनी जगह, اور یہ غم اپنی جگہ ہوگا کہ ہاں مجھے بتایا تھا میں نے ہی نہیں مانا. اس چیز کی حسرت اور زیادہ ہوگی, اور زیادہ ریگریٹ ہوگا, میں نے کیوں نہ مانا. دیکھیں ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو وہ الگ بات ہے, ایک کو پتہ تھا اس نے سن لیا تھا پھر بھی نہیں مانا نا, تو اس کی حسرت کتنی زیادہ ہوگی, کتنا زیادہ اس کو دکھ ہوگا. کیونکہ چیز آتی بھی ہاتھ سے نکل جائے نا اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے, ایک چیز ملے ہی نہ وہ الگ بات ہوتی. ماں لکم لا تناسرون, کیا بات ہے تمہیں آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو بڑی ایک دوسرے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو, بہت ایک دوسرے کو انکریج کرتے تھے گناہوں کے اوپر, اس شرک کے اوپر. آج کیوں نہیں کر رہے ایک دوسرے کی مدد؟ چھڑا لو نا ایک دوسرے کو. بل ہم الیوم مستسلمون, لیکن ان کی بلکہ حالت کیا ہوگی, مدد کیا کرنی ہے انہوں نے؟ وہ تو اللہ کے ایسے فرما بردار بنے ہوں گے کہ جیسے بڑے حاضر باش غلام ہوں, یعنی مجرموں کے اب سارے کس بل نکل گئے. وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ہم تو ایسے نہیں, یہ نہیں, اسلام تو ایسے ہے اور ایسے ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں, اور کتنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی, کبھی اس دین کے اوپر باتیں, تو ساری اکڑیں کہاں گئیں اب؟ اب اتنے فرما بردار ہوں گے. دیکھیں ان کی تصویر یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سر جھکائے بڑی فرما برداری کی حالت میں سرنڈر کیے ہوئے کھڑے ہوں گے. ایسے نہیں کہ کوئی تیش میں آئے ہوں, غصے میں آئے ہوں, ہمیں کیوں پکڑ لیا ہے, ہم تو اتنی بڑی چیزیں. اچھا یہاں پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی پکڑ لینا تو کہتے ہیں ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے, ایک دفعہ ہم نکلتے ہیں نا پھر تمہیں بتائیں گے. لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جن کے بل بوتوں پہ یہ باتیں کرتے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں, وہ تو خود گرے پڑے ہیں, اب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, ایک اللہ ہی ہے. اتنے آگے فرما برداری کر کے کھڑے ہوں, کاش یہ فرما برداری کی حالت دنیا میں ہو تو انسان وہاں بچ جائے. لیکن جو دنیا میں اکڑ کے رہا اور اس نے اپنا آپ دکھایا کہ میں کوئی چیز ہوں اور میں تو نہیں مانتا, وہ وہاں پہ جا کے کیسے ہوگا؟ مستسلمون. اور جو دنیا کے اندر اسلام کی حالت میں اپنے آپ کو جھکائے ہوئے رہے گا, وہ وہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ لے جائے جا رہے ہوں گے. تو ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا کہ ہم نے کہاں پہ سرنڈر کرنا ہے. آج اگر نہ سرنڈر کیا نا اللہ تعالیٰ کی حکموں کے آگے, اس کی ول کے آگے, تو کل تو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا, سبمٹ کرنا ہی پڑے گا, ہتھیار ڈالنے ہی ہوں گے. آج ڈالنے ہیں یا کل, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. آج نہیں ڈالیں گے تو کل ڈلوا دیے جائیں گے, کل چوائس نہیں ہوگی. آج اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے, اپنی چوائس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, تو ورنہ جھکا دیے جاؤ گے, جھکنا تو پڑے گا تمہیں. اس دن تو فرعون جیسے بھی اکڑ چھوڑ کے اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے, اس دن تو نمرود جیسے بھی, اس دن تو بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا, وہ سب ایسے مسکین بھیگی بلیاں بنے ہوں گے. تو دیکھیں ہم سوچیں پھر کہ کہاں ہم نے سبمٹ کرنا ہے. فائدہ ہمارا اس میں ہے کہ ہم اس دنیا میں کر لیں, یہاں پہ ہمیں دل نہیں کرتا سبمٹ کرنے کا, تب بھی اپنے آپ کو جھکائیں اللہ کے آگے اور اپنے آپ کو سمجھائیں اس بات سے کہ میں ایک دن بے بس کر دی جاؤں گی, کیوں نہ آج ہی اپنے ہتھیار ڈال دوں کہ اللہ میں تیرے آگے بے بس ہوں, تیرا حکم سارا آنکھوں پہ. اس دن کوئی نہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہا ہوگا, جب اس کو کہا جائے گا فادوہ ملا صراط الجحیم, ان کو لے کے چلو نا جہنم کے راستے, تو کوئی ریٹیلیشن آپ کو نہیں یہاں پہ نظر آ رہی کہ وہ لڑنا شروع کر دیں فرشتوں سے, وہ بھاگنا شروع کر دیں ادھر ادھر. یہاں پہ کسی کو اریسٹ کرنا ہو تو وہ ریزسٹ کرتا ہے نا, کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آ رہا یہاں پہ, چل پڑے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. اس کا مطلب چل پڑے تھے نا تو ان کو روکا جا رہا ہے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, بیکاز دے نو کہ ہم بالکل بے بس ہیں. تو तो वहाँ जाके तो बेबस होना ही है, आज बेबस हूँ।